وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا
وأنهم ظنوا اور بے شک انہوں نے گمان کیا کما زنن تم جیسا کہ تم گمان کرتے ہو. اب ہم کون ہے؟ انس یا جن. اور زنن تم میں تم یا جن یا انس تو دونوں طرح ہو سکتے ہیں. یعنی ان جنوں نے ایسا ہی گمان کیا تھا جیسا کہ تم انسان گمان کرتے ہو. کس بات کا؟ اللہ یبعث اللہ احدا کہ ہرگز نہ اٹھائے گا اللہ کسی کو, احدا کسی مخلوق کو. اب یہ جو بعثت ہے اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں, ایک تو نبی کا اٹھایا جانا اور دوسرے قیامت کے دن انسانوں کا اٹھایا جانا. تو جس طرح انسانوں میں عقیدے کا بگاڑ تھا اسی طرح جنات میں بھی عقیدے کا بگاڑ تھا. جیسے بعض انسان سمجھتے تھے یا بعض انسان جیسے اہل مکہ خاص طور پر کہ قیامت کے دن اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا, تو ایسے ہی جنوں میں بھی کچھ جن یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جس طرح بعض انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نہیں مانتے اسی طرح جنات میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کے خیال میں یہ تھا کہ اب اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں بھیجنا, اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو. لمس ٹٹولنا چھونا, لمس ہوتا ہے یعنی ہاتھ کے ٹچ سے یا کسی چیز کو مس کر کے ہاتھ لگا کے ٹٹولنا چھونا. تو آسمان کو ہم نے جا کر ٹٹولا, چھو کے دیکھنے کی کوشش کی. فوجدناها تو پایا ہم نے اس کو, ملئت بھرا ہوا. ملئت کے بھرا ہوا ہے کس سے؟ حرسن پہرے داروں سے. حرس حارس کی جمع ہے, چوکی دار پہرے دار, جیسے خادم کی جمع خدم. حرسن شدیدن اور شدید کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ قوی مضبوط. مضبوط قسم کے پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے آسمان. آپ نے اکثر دیکھو گے جو سیکیورٹی میں لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حال حلیے میں بھی مضبوط ہوتے ہیں. تو جہنم کے جو فرشتے ہیں جو گارڈز ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ملائکتن غلازن شدادن. تو یہاں بھی آسمان کے اوپر جو پہرے دار ہیں چوکی دار فرشتے وہ بھی کیا ہیں؟ شدید, بہت مضبوط قسم کے. ملئت اور بھرا ہوا, ایک دو نہیں بھرا ہوا آسمان پہرے داروں سے اور کوئی آگے جانے نہیں دیتا. ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ انسانوں کی روح بھی جب نکل کے جاتی ہے تو آسمان کے دروازے جب کھولے جاتے ہیں نیک لوگوں کے لیے تو پوچھ کے کھولے جاتے ہیں کس کی روح آئی ہے, کون تھا یہ. اور آپ کو یاد ہے معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی ہر دروازہ پوچھ کے کھولا گیا تھا, لیکن بہت امانت دار فرشتے. تو یہاں یہ جنات بھی کیا بتاتے ہیں کہ پہلے تو ہم آسمان پہ چلے جاتے تھے لیکن اب ہم گئے تو وہاں تو بہت مضبوط قسم کے پہرے دار ہیں. وشہبا اور شعلے ہیں, جا ہی نہیں سکتے. شہب جو ہے یہ شہاب سے ہے, شہاب کی جمع. ایسا انگارا جس میں چمک اور شعلہ موجود ہو, یعنی شہاب ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور شہاب آگ کا شعلہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ الصافات میں بھی آتا ہے نا, اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِّلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ. سورۃ الملک میں آتا ہے, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ. تو یہ شہب کیا ہے؟ دراصل ستارے, ٹوٹتے ہوئے ستارے جو شعلوں کی شکل میں جنات کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. اور یہ وہاں پر کیسے پہنچ جاتے اور کیوں جاتے تھے؟ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے. فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ملتے تھے اور پھر ان احکامات کو بجا لانے میں جو وہ آپس میں ڈسکشن کرتے تھے تو شیاطین چھپ چھپ کے وہ سنتے تھے اور پھر کیا کرتے, فوراً زمین پہ پہنچتے اور کاہنوں کو آ کے اس میں سے کچھ خبریں پہلے ہی دے دیتے اور وہ ان کی بنا پہ پیشن گوئیاں شروع کر دیتے, فلاں مر جائے گا, بارش ہوگی نہیں ہوگی اور اس طرح کی باتیں, اور کچھ سچ ہوتی ہے کچھ جھوٹ بھی ملا لیتے. لیکن جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی, قرآن مجید کا نزول شروع ہوا, تو اس سے پہلے پہرا لگ گیا, اب کوئی بھی آسمان پہ نہیں جا سکتا تھا. وَأَنَّا كُنَّا اور بے شک ہم, نَقْعُدُ ہم بیٹھتے تھے, مِنْهَا اس میں سے یعنی آسمان میں, مَقَائِدَ بیٹھنے کی جگہوں پر، مقاعد مقعد کی جمع ہے بیٹھک، سٹنگ روم کے لیے بھی آتا ہے لفظ، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بیٹھک. تو ہم نے اپنی کچھ چوکیاں بنائی ہوئی تھی، کچھ بیٹھنے کی جگہ رکھی ہوئی تھی، کچھ چھپنے کے مقام تھے ہمارے آسمانوں پر، ہم جا کے وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے اور باتیں سنتے تھے فرشتوں کی. اور یہ کس کام کے لیے ہوتے تھے؟ لسم، سننے کے لیے، چوری چھپے جا کے باتیں سننے کے لیے ہم وہاں بیٹھتے تھے. لیکن اب کیا ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، جو کوئی بھی سنتا ہے اب، وہاں جا کے سننے کی کوشش کرتا ہے، یَجِدْ لَهُ، پاتا ہے اپنے لیے، شہابن شولا رسدا گھات میں، ایک شولا اس کا پیچھا کرتا ہے پھر وہ زندہ نہیں بچتا. اب ایسا ممکن نہیں کہ ہم جا کے کچھ سن سکیں، پہلے تو ہم جا کے مخصوص بیٹھنے کی جگہوں پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے، لیکن اب نہیں پہنچ سکتے. اب جو بھی کوئی جاتا ہے پھر شولا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے وہاں، اور اب کیا ہوا؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، یہ اس دور کی بات. اصل میں یہ تو قرآن کی حفاظت کے لیے تھا کہ یہ قرآن کا کوئی حصہ اترنے سے پہلے زمین پر لا کے یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی، اور وہاں سے جب وہ لے کر آتے تھے تو بیچ میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی تھی. وما تنزلت به الشیاطین، کہ اس کو شیطانوں نے نہیں اتارا، تو یہ پہرا اس وجہ سے تھا. زمین کے اوپر کوئی تبدیلی آ رہی تھی، آسمانوں پہ جو جانا بند ہوا تو انہیں خیال ہوا، کیونکہ زمین انسانوں کے لیے بنی ہے نا بیسیکلی، یعنی پہلا حق انسانوں کا ہے زمین کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی جائل فی الارض خلیفہ. تو اس لیے جب وہ ایک چینج انہوں نے دیکھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو زمین پہ بسنے والی مخلوق ہے ان کے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ یا معاشر الجن والانس کو ایہا الثقلان کہا گیا ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ جو حق ہے وہ زمین پر انسانوں کا، اور تصرف زیادہ انسانوں کا. اب دیکھیں کھیتی باڑی انسان کر رہے ہیں، عمارتیں اس پہ انسان بنا رہے ہیں، تو بظاہر دیکھنے میں جتنا بھی تصرف ہے انسانوں کا ہے، اس لیے ربہم کہا گیا.
وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَغَائِقَ قِدَدًا.
وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. کس بات کا؟ أَشَرٌ أُرِيدَ، کیا شر کا ارادہ کیا گیا؟ بمن فی الارضی، ساتھ ان کے جو زمین میں ہیں، یعنی زمین پر رہنے والی مخلوق انسانوں کو کسی مصیبت کا سامنا ہے اب، ام ارادہ، یا ارادہ کیا ہے، بہم ان کے ساتھ، ربہم ان کے رب نے، رشدہ بھلائی کا، ہدایت کا. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی بھلائی ہونے والی ہے، ان کو کوئی خاص ہدایت ملنے والی ہے، یا پھر ان پہ کوئی آفت بلا مصیبت آنے والی ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے پوری فضا میں، اتنا ہمیں پتا ہے. اور اسی تبدیلی کو جاننے کے لیے اپنے لیڈر کے حکم پر وہ پوری زمین کو چھان رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ایسا ہو گیا. یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ جنات سب کچھ نہیں جانتے ہوتے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جن علم غیب رکھتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط نظریہ ہے، اور شاید جنوں کو لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی پتا ہے، اور جن چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے. نہیں جانتے. پہلے تو انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ آسمانوں پہ کیوں پیرا لگ گیا، اور پھر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہے. اور یہ بات پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، جب تک کہ ان کی عصا کو دیمک نے کھا کے کھوکھلا نہ کیا اور وہ گرے نہیں. فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ وہ اتنی دیر اس مشقت کے عذاب میں نہ رہتے اگر انہیں پتا چل جاتا کہ سلیمان فوت ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ جن علم غیب نہیں رکھتے ان کا علم بھی محدود ہے. کئی لوگ باقاعدہ بلا کر ان سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے تمام اعمال جو ہیں نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ، بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کو برباد کرنے والے ہیں. تو ایسی سب چیزوں سے بچنا چاہیے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور پھر اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں. صالحون، صالح کی جمع. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں. یہ نہیں کہا کہ فاسق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کون ہے کون نہیں، کہا وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں. یہ بھی کلام کا ایک انداز ہے اور بہت خوبصورت انداز ہے. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسرے کو آپ منافق کہہ کے دم لیں. تو یہاں پر مِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور اس میں ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں، کوئی کچھ بھی ہو. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کننا تھے ہم طرائق طریقوں پر. طرائق کس کی جمع؟ طریقہ کی. قددا مختلف، قدت ان کی جمع، جدا جدا. یعنی ہماری عادتیں، حالت، مذہب، مسلک، بلیفس، یہ سب کیا تھے؟ مختلف طرح کے تھے. ہم میں بہت ورائٹی ہے، جیسے انسانوں میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مختلف طرح کے ہیں. اب دیکھیے کہ جنات نے اپنا تعارف جو خود کرا دیا نا، اور جس کو قرآن نے بیان کر دیا، یہی اصل تعارف ہے ان کا. اسی میں بہت کچھ پوشیدہ ہے ان کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں. طرائق جو ہے، یہ لفظ بہت جامع لفظ ہے، یعنی اس میں مذہب، مسلک، سوچ، عادت، کلچر، سب چیزوں کے لیے آ جاتا ہے. کننا طرائق قددا.
وانا ظننا ان لن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.
وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم گمان کرتے تھے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے تھے اللہ کو زمین میں. یعنی ہمیں یہ یقین تھا کہ ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اس کو عاجز کر سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں بھاگ کر. یعنی اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. یعنی اتنا ہمیں پتا تھا، ہم زمین سے آسمان تک تو جا سکتے ہیں لیکن آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے. سورۃ الرحمن میں کیا آتا ہے؟ یا معاشر الجن والانس، پہلے جنوں کو کہا پھر انسانوں کو، کیونکہ زیادہ وہ جاتے ہیں. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کیونکہ آسمان تک تو جاتے تھے وہ پہلے، لیکن اقطار السماوات سے آگے نہیں جا سکتے. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور بے شک ہم نے جب سنی ہدایت. اور یہاں الہدا سے مراد القرآن ہے، کیونکہ قرآن سنا تھا انہوں نے. کتنا جامع لفظ ہے نا یہ. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور بے شک جب ہم نے قرآن سنا، آمَنَّا بِهِ، ہم اس پہ ایمان لے آئے، ہم نے اس کو مان لیا، مخالفت نہیں کی. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر، جو بھی اپنے رب کو مانے گا، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، تو نہ وہ ڈرے گا کسی نقصان سے، کسی کمی سے، اور نہ کسی ظلم سے. کتنا واضح عقیدہ اور کتنا ٹرسٹ ہے اللہ پر، کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آئے گا، اعتماد کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یؤمن باللہ یهد قلبہ فلا يخاف بخسا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کو ماننے والے نقصان نہیں اٹھاتے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ وہ ایمان درست ایمان ہو. اور بخس کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز میں کمی کرنا، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے ثواب میں. پھر وہ جو بھی ایمان لا کر محنت کرے گا، اللہ اس کا ثواب اس کو پورا دے گا. اور رہا کا یعنی سرکشی یا ظلم، یعنی اس پر ظلم نہیں ہوگا، اور وہ کسی زیادتی سے نہیں ڈرے گا، یعنی اس کے اعمال نامے میں گناہ نہیں بھر دیے جائیں گے. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں سے اطاعت گزار بھی ہیں، مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں ظلم کرنے والے بھی ہیں. یہاں پر پھر آپ دیکھیے کہ کافرون، فاسقون، منافقون کی بجائے کیا کہا؟ قاسطون. اور قاسط کا لفظ جو ہے یہ قسوط سے ہے. قسط سے اگر آئے تو مانا ہوتا ہے انصاف، اور قسوط ہو تو مانا ہوتا ہے ظلم. مادہ ایک ہی ہے لیکن وزن کے فرق سے مانا فرق ہے. قا سا تا سے اگر قسط ہو تو مانا کیا ہوتا ہے؟ انصاف. اور اگر قا سا تا سے قسوط ہو تو مانا ہوتا ہے ظلم. اور یہاں ظلم سے مراد کیا؟ حق سے دور ہونے والے. کچھ تو اطاعت گزار ہیں اور کچھ بات ماننے والے نہیں، کچھ ظالم ہیں، اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. فمن اسلم، تو جو کوئی اسلام لے آیا جس نے فرما برداری کی، فاولائک تو یہی لوگ ہیں، تحرو جنہوں نے ارادہ کیا، رشدا ہدایت کا، جو مسلمان ہوئے انہوں نے دراصل ہدایت چاہی تھی. تحری کا معنی ہوتا ہے عمدہ اور مناسب ترین رائے کو ڈھونڈنا اور اچھی چیز کا ارادہ کرنا. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کو دین کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مسئلہ آتا ہے سامنے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے. مثلا آپ کو گھر خریدنا ہے تو آپ سوچتے ہیں اچھا میں مارگیج لوں یا نہیں، اچھا میں یہ قرضہ لوں یا نہیں، یہ کروں یا نہیں، اچھا چلے میں کس سے پوچھتی ہوں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی قرضے دینے والے ادارے بھی قائم، پھر آپ سوچتے اچھا ان کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ جو ریسرچ ہے کہ بہترین رائے تک آپ پہنچیں جو سب سے صحیح ہے، اس کو تحری کہتے ہیں. اور یہ ایک دم نہیں آپ کو چیز ملتی. جس شخص کے اندر ہدایت کی طلب لگ جاتی ہے، اس کو سیدھا راستہ چاہیے، اسے حق چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ جو سچا طالب حق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اچھا بس جو ملے ٹھیک ہے، جو بھی کوئی کہہ دے صحیح ہے، سبھی ٹھیک ہے، ایسے کرے گا؟ نہیں، کہے گا صحیح بات چاہیے، دلیل والی چاہیے، اوتھینٹک بات چاہیے، اصلی بات چاہیے. اس کی تسلی اور اطمینان نہیں ہوتا چھوٹی موٹی باتوں پر، وہ اصل تک پہنچنا چاہتا ہے. تو یہ جو اصل تک پہنچنے کی کوشش ہے اور خالص کوشش، اس کو کہتے ہیں تحری. اب آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں کچھ ظالم ہیں، فمن اسلم جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، فاولائک یہی ہیں اصل میں وہ لوگ، تحروا رشدا جنہوں نے سچے دل سے ہدایت چاہی تھی اور اس کو پا لیا اور اس کو ڈھونڈ کے چھوڑا، اسے تلاش کر لیا. تحروا تلاش کر لیا، پا لیا، ڈھونڈ لیا، وہ صحیح نقطے پہ جا پہنچے. کیونکہ ہدایت کا معاملہ ہے ہی ایسا، انسان جتنی جیسی چاہے گا اللہ اسے ویسی دے گا. جب تک بندے کے اندر طلب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں دیتا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی طلب کے ساتھ، اور پھر جس چیز کی سچی طلب انسان کو لگ جاتی، اس کے لیے انسان رستے بھی ڈھونڈ لیتا ہے، قربانیاں بھی کر لیتا ہے، اور پھر اس کو پا کے رہتا ہے. اس کے بغیر اس کو چین نہیں ہے، تو وہ تھرڈ کلاس اور سیکنڈ کلاس پہ نہیں گزارا کرتا، وہ اصل چیز تک پہنچتا ہے. یہ بالکل ایسے نا کہ جس کو مثلا کھانے کے معاملے میں جو لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی ملے کھا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک انگریڈینٹ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے کیلوریز کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی آفٹر ایفیکٹس کو بہت کچھ ریسرچ کرتے ہیں، حلال ہے حرام ہے، کہاں کہاں جا کے فون کرتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں، اور پتہ کر کے چھوڑتے ہیں کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، صحت کے لیے کیسا ہے کیسا نہیں، اور کوئی شک بھی گزر جائے تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو اسی طرح جو خالص دین کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی تلاش میں رہتے ہیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو ہر سنی سنائی بات قبول کر لیتا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حق تک پہنچنے کے لیے صحیح ترین کا انتخاب کرتا ہے اور اصل تک پہنچ کے دم لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں تحروا رشدا. یہ کون کرتا ہے؟ جس کو اپنی آخرت کا فکر ہو، جو واقعی اللہ کی بات ماننا چاہتا ہو، جو دین کو ایک سنجیدہ معاملہ قرار دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، جو ماں باپ نے بتا دیا، جو ادھر ادھر سے سن لیا، سنی سنائی باتوں پر ہی چلتے چلے جاتے ہیں، اسی کو کافی سمجھتے ہیں. ان کی دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے ماں باپ غلط تھے، ہمارے عالم کبھی غلط ہو سکتے ہیں، فلاں کبھی غلط کہہ سکتا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے ان کی. یہ دلیل نہیں، ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، کوئی عالم بھول سکتا ہے، کسی انسان میں بھی غلطی ہو سکتی. تو تحری کرنے والے وہی ہوتے ہیں کہ جو سچے اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں دلچسپی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت سے ہوتی. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، وہ ٹارگٹ تک جا پہنچے، انہوں نے اپنا گول پا لیا.
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو قاسط ہیں، حق سے ہٹے ہوئے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ہیں وہ جہنم کا ایندھن، وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نہ صرف انسان بلکہ جن بھی جہنم کا فیول ہے. حطب کہتے ہیں سوکھی لکڑیوں کو جو جلانے کے کام آتی، جن سے آگ بھڑکائی جاتی. ابو لہب کی بیوی کے گلے میں رسی کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ اپنے ہار پہ بڑا فخر کرتی تھی. وامرأته حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو حطب اٹھانے والی تھی، یعنی ایندھن اٹھانے والی تھی، فی جیدھا حبل، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی، مم مسد، جو کھجور کی چھال کی ہوگی. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. تو یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ جنات بھی اس کا ایندھن ہوں گے. جن لوگوں کے اپنے اندر خیر ہوتی ہے، ان کو خیر سے جو دلچسپی ہوتی ہے، تو جو ہی ان کو وہ ملتی ہے وہ اس کے قدردان ہو جاتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، پھر وہ اسے کھوتے نہیں ہیں۔ یہ جنات بھی ڈھونڈ رہے تھے ادھر ادھر، مارے مارے پھر رہے تھے، جو ہی قرآن سنا تو کہا پا لیا، فوراً اس کو قبول کر لیا، گویا وہ اسی کی تلاش میں تو تھے، یہی تو وہ چیز تھی جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور کچھ لوگوں کے آگے نعمت کھلی بھی پڑی ہو تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو خرابی ہدایت میں نہیں ہوتی، لوگوں کے اپنے اندر ہوتی ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی بات سب سن رہے ہوتے ہیں، ہر ایک پہ اثر فرق ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے، اور ہر ایک کے عمل کی تبدیلی اس کے اپنے ایمان اور اپنی کوشش کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنی وہ جگہ دیتا ہے قرآن کو اندر، بس اتنا ہی جاتا ہے، کسی کے حلق سے نیچے نہیں جاتا، صرف کانوں سے ٹکراتا رہتا ہے، کسی کے دل میں اتر جاتا ہے، کسی کی ساری زندگی بدل جاتی، اور کوئی اٹھ کے پہلی دفعہ جنوں کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ ہر وقت ہمیں جنوں کے خلاف باتیں پتہ چلتی ہیں، اور ڈراوے اور نیگیٹو باتیں، یعنی جن نام ہی ایک نیگیٹو قوت کا بن کے رہ گئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا اتنا مثبت انداز میں تعارف کرایا ہے، اور اتنا بہترین انداز میں ان کی اچھی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں اوتھینٹک ذریعے سے۔ 15 آیت تک جنات ہی کی بات آ رہی، یہاں تک جنوں کا کلام تھا۔ اس کے بعد وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، اس کا تعلق قُلْ اُوحِيَ سے ہے، کہ میری طرف وحی کی گئی یہ بات بھی، کیا؟
وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔
وَأَن، اور یہ کہ لو، اگر، استقامو، اگر وہ ثابت قدم رہے، کون؟ انسان، عَلَى الطَّرِيقَةِ، طریقے پر، یعنی ہدایت پر، اللہ کے پسندیدہ طریقے پر، اور اللہ کا پسندیدہ طریقہ کون سا؟ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو الطریقہ سے مراد یہاں دین اسلام ہے، کہ اگر انسان دین اسلام پر استقامت اختیار کریں گے، جمے رہیں گے، قرآن پڑھ کر بھولیں گے نہیں اس کو، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، البتہ ہم پلائیں گے ان کو، ما ان پانی، غدقا، وافر، خوب خوب پانی پلائیں گے، سیراب کر دیں گے۔ پانی جو ہے بظاہر تو پانی ہے لفظی معنی میں، لیکن پانی زندگی کی بنیاد ہے، پانی ہے تو سب کچھ۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، سارے رزق کا انحصار پانی پر ہے، پانی ہو تو سبزیاں اگیں گی، پھل اگیں گے، پانی ہو تو جانور پیدا ہوں گے، جانور کچھ کھائیں پیئیں گے، گوشت آئے گا، پانی ہو تو مچھلیاں ہوگی، اور پانی ہو تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی کر دوں گا ان کے لیے، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی، یعنی بہت دوں گا ان کو۔ شرط کیا ہے؟ استقاموا علی الطریقہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات اتنی سچ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے سب مسلمانوں کا وظیفہ مقرر کر دیا، ہر شخص کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا، انصار کو، مہاجرین کو، عورتوں کو، مردوں کو۔ تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ کچھ لوگ اسلام میں بہت پہلے کے ہیں اور کچھ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، تو بہتر ہے کہ جو پہلے کے ان کو زیادہ وظیفہ ملے، کیونکہ سب کا برابر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دراصل اسلام لانے کی وجہ سے ہے، اور جو ان کے اسلام کے لیے کی ہوئی قربانی ہے اس کا اجر ان کو اللہ دے گا، وہ ان کی آخرت کے لیے، لیکن یہ جہاں تک دنیا کا معاملہ تو میں سب کے ساتھ عدل کروں گا۔ تو ایک دن پہلے مسلمان ہوئے تو اس کو بھی یہ وظیفہ ملے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید اسلامی خلافت جو تھی وہ وسیع ہوئی، اور بیت المال کے خزانے بھر گئے، اور زیادہ پھر یہ عام ہو گئی رحمت۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین پر عمل کرنا اگرچہ قربانیاں مانگتا ہے، اور پہلی جنریشن قربانیاں ہی دیا کرتی، لیکن ایک جنریشن کی قربانیاں اگلی کے لیے دنیا میں بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دین کے معاملے میں، دنیا میں بھی آپ دیکھیں، آج اس وقت جو لوگ بہت سی ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑی بڑی سڑکوں کے اوپر بڑی بڑی گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، کیا ان کے 100 سال پہلے کی جنریشن نے بھی یہ سب نعمتیں پائی تھی، دیکھی تھی؟ نہیں۔ وہ وقت بھی تھا نا کہ جب لوگ انتہائی مشقتیں کر کے یہ سڑکیں بنا رہے تھے، انہوں نے بنائی اور آج کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کبھی آپ ان بلڈنگز کے پاس سے گزرے تو لوگ آرام سے لگژری کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے ان کو بنایا؟ کسی نے قربانیاں کی تو یہ بنی نا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے آغاز میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اگلی جنریشن اس سے مستفید ہوتی ہے اگر وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلتی رہے۔ تو یہاں بھی کیا کہا گیا کہ اگر یہ استقامت اختیار کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ، ایک وقت میں ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیتا تھا خالی پیٹ، یعنی بھوک سے میرے کریمپ پڑ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے ساتھ لگ جاتا تھا تاکہ آپ مجھے پوچھیں. وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا تو حضرت ابوبکر گزرے تو میں نے ان کو سلام کیا وہ چلے گئے، حضرت عمر گزرے سلام کیا وہ چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جب میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، کہ تمہیں بھوک لگی آؤ میرے ساتھ چلو. ایک وہ وقت تھا، اور اسلام سے پہلے بھی یہ کسی کے ہاں مزدور تھے، اور مزدوری میں ان کا کام کیا تھا کہ جب لوگ سفر پہ جاتے تو یہ ان کا سامان اٹھا کے رکھتے تھے، اور بس ان کو دو وقت کی روٹی ملتی تھی. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا عرصہ رہے اگرچہ کم وقت ملا تو بھوک کی مشقت اٹھا کر انہوں نے علم حاصل کیا اور سب سے آگے نکل گئے علم کو جمع کرنے میں. پھر ایک وقت آیا کہ ان کو گورنر بنایا گیا، اور پھر جس عورت کے یہ مزدور تھے اس سے انہوں نے شادی کی. تو اس دین نے، اسلام نے ان کو کتنی عزت دی، کہاں تک پہنچایا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی جو حدود وسیع ہوئی ہیں تو حضرت عمر خود اپنے آپ کو یاد دلایا کرتے تھے کہ عمر تم اونٹ چرایا کرتے تھے، عمر اپنے ماضی کو یاد کرو، آج تمہیں لوگ امیر المومنین کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں جو تھیں اس دور میں اسلام کی وجہ سے ان سب کو ملی تھی. اسلام ہی ذریعہ بنا تھا. اسلام سے پہلے عرب کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. تو یہاں پر ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا، یہ اصل میں آپ یوں پڑھیے کہ کل اوہیا الیہ، کہ میری طرف یہ بات وحی کے ذریعے کہی گئی ہے. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، کہ اگر لوگوں نے استقامت اختیار کی، عَلَى الطَّرِيقَةِ، دین کے طریقے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، ہم ضرور پلائیں گے. ضرور کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ لا کی وجہ سے. ما ان غدقا، وافر پانی، مزید اور دیں گے رحمت اور برکتیں. اور ما کا لفظ مادی رزق کے لیے بھی ہے، اور ما کا لفظ روحانی رزق کے لیے بھی ہوتا ہے. قرآن میں دین کے علم کو، وحی کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ بارش کے پانی سے. کہ اگر یہ اس رستے پر جمے رہے تو ہم ان کو مزید بھی سراب کریں گے، کیونکہ بسا اوقات انسان کی سرابی صرف پانی کا گلاس پی کے نہیں ہوتی، علم سے ہوتی. کچھ پیاسی روحیں ہوتی ہیں نا، ان کو کھانے کی نہیں فکر ہوتی، حضرت ابو ہریرہ کی طرح وہ کھانا بھول جاتے ہیں، ان کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ اور ہم سیکھ لیں، اور ہم جان لیں. تو جو لوگ استقامت اختیار کریں گے، جمے رہیں گے، اللہ ان کو مزید نعمتیں اور راحتیں اور رزق فراہم کرے گا. 97 کی بات ہے شاید، بہت ہی ہماری پیاری شاگرد ہیں، تو میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو میرے پاس آئیں. حال اس طرح کا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بات ٹھیک نہیں کر رہی تھی، تو وہ نشے میں تھی اس وقت. وہ نشے میں جیسے وہ انسان اپنے سینسز کھو دیتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت تھی. ایک دم میرے آفس میں آ گئی اور کہنے لگی مجھے حل بتائیں، پھر اور اس طرح کی بات ہے. تھوڑی سی مجھے گھبراہٹ بھی ہوئی کہ پہلا موقع تھا ایسا. میں نے اسے کہا کہ آپ کا علاج صرف قرآن ہے، آپ آئیں قرآن پڑھیں. خیر انہوں آئیں، پڑھا انہوں نے، اتفاق سے یہ آیت آ گئی کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ہم ان کو ما ان غدا کا فراہم رزق دیں گے. اور اس آیت نے ان کو اتنا جما دیا. میں نے اتنا غور نہیں کیا آیت پر، لیکن جب کلاس کے بعد آئی کہنے کہ میری آنکھیں کھل گئی، مجھے اپنا جواب مل گیا ہے، اور مجھے حل نظر آ گیا ہے، اور بس مجھے پتا ہے کہ اب مجھے اس قرآن کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے. اور الحمدللہ اگر آپ اس وقت ان کو ملیں، اگر پرسوں ان کا فون آیا، بعض اوقات پوری رات جاگتی ہیں کہ مجھے بات کرنی ہے اور ابھی تک کال کرتی. تو میں نے بتایا، میں نے کہا وہ سورج جن آ رہی ہے. بہت ہنسی، بہت خوش ہوئی، کہتی ہے اچھا آپ کو بھولتا نہیں. میں نے کہا مجھے کبھی نہیں بھولتا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے میری زندگی کا، کبھی نہیں بھولتا مجھے. تو اصل میں ہدایت اللہ دیتا ہے نا، جب کسی کی ہدایت مقصود ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کوئی اچانک آ جاتا ہے اور اس کو اس میں سے جواب مل جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں جم جاتا ہے. بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ان کی زندگی میں، کیونکہ جو نشے کی تکلیف ہوتی ہے اتنی آسان نہیں ہوتی چھوڑنی، اور بعض اوقات ڈوز اگر ذرا بھی اوپر نیچے چلی جائے، کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، دونوں طرح سے تکلیف دے. بلکہ اس کے بعد پھر ایک دفعہ ان کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا، اور اتنے چھوٹے سے سیل میں ان کو رکھا ہوا تھا اندر لاک کر کے، اور بالکل ہوش میں نہیں تھی. تو میں ان کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل میں گئی اور جا کے میں نے پیار کیا، تو ایک دم ایسے آنکھیں کھولی، پہچان گئی، اور پھر الحمدللہ اب تو بالکل سب کچھ چھٹ گیا، اللہ کا شکر ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں ایک معجزہ ہوں چلتا پھرتا قرآن کا، کسی کو اگر قرآن کو جاننا ہے تو مجھے دیکھے، کہ میرا علاج صرف قرآن نے کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ استقامت ضروری ہوتی ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا ہو، لیکن اس کے سوا حال ہی کوئی نہیں. میں سوچتی ہوں روز ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر غلطیاں کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو ہی کوستی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نہ پڑھوں تو میرا حال کیا ہو. اگر پڑھ کے یہ حال ہے کہ روز بھولے ہوئے ہوتے ہیں، روز کچھ خرابی کر بیٹھتے ہیں، تو نہ پڑھے تو کیا کریں. اس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا تو مجھے یہ یاد رہ جائے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو اس اونٹ سے بھی تیزی سے بھاگ نکلتا ہے جس کی رسی کھول دی جائے تو وہ گم جائے، پھر نہیں ملے گا. تو اس کی رسی نہیں کھولنی، جیسے پکڑا ہوا ہے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. اور جہاں تک دنیا کے رزق کا تعلق ہے،
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تو رزق کا آنا، نعمتوں کا ملنا کیا ہے؟ آزمائش. تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں کہ اب کیا کرتے ہیں، نعمتیں پا کر کتنی قدر کرتے ہیں، اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اعراض برتے گا، منہ موڑ جائے گا، بے رخی اختیار کرے گا، قرآن پڑھ کے بھول جائے گا. اعراض، اعراض کا کیا مطلب تھا؟ بے رخی، جیسے جانتے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، وہ جہاں بند رکھا تھا وہ دوبارہ بند کر کے رکھ دیا. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے. يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ داخل کرے گا اس کو اونچے عذاب میں، چڑھتے عذاب میں، یعنی سخت عذاب میں. سعد، سعود سے، سعود کا مطلب اوپر چڑھنا، یعنی وہ اس پہ چھا جائے گا، غالب آ جائے گا. اور یہ بات وہی ہے جو سورۃ طٰہٰ میں کہی گئی ہے، کیا؟ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اور سعدہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ایک جہنم میں اونچے پہاڑ کا نام ہے جس پر جہنمیوں کو چڑھنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن وہ املس ہوگا. املس ہوتا ہے چکنا، کہ وہ اوپر چڑھیں گے تو بار بار پھسل کے نیچے آ جائیں گے. آپ خود سوچیں کہ آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کریں اور وہ سلپری جگہ ہو اور دھڑام سے پھر نیچے. تو یہاں پر سزا بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ جائے اس کے لیے پھر کیا ہے؟ عذاباً سعدہ. اور اس کے برعکس جو شخص استقامت اختیار کرے اس کے لیے دنیا میں بھی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ تورات کو قائم کرتے، وَالْإِنْجِيلَ، اور انجیل کو، یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اہل تورات تورات کو اور اہل انجیل انجیل کو قائم کرتے، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا قرآن بھی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ ضرور کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، زمین بھی خزانے اگلتی اور آسمان بھی رزق برساتا، اللہ کی رحمتیں ہر طرف سے آتی، خوشحالی عام ہوتی. سورۃ الاعراف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر اہل القرا، بستیوں والے، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور سورۃ نوح میں آپ نے کیا پڑھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ پر ایمان لانے سے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، استغفار کرنے سے، دین پر عمل کرنے سے، استقامت اختیار کرنے سے، اس کو قائم کرنے سے. اور اس کے برعکس جب کوئی شخص منہ موڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الکہف میں دو لوگوں کا قصہ آپ کو معلوم ہے، جو ایک باغ والا تھا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. اور پھر آخر میں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آخر میں یہ ہوا کہ وہ باغ اس کا سارا جل گیا. اس وقت نے کہا کہ یَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں اس مال کے پیچھے ایسا نہ پڑتا، رب کے ساتھ شریک نہ کرتا تو یہ حال نہ ہوتا. پھر سورۃ القلم میں آپ پڑھ چکے کہ ایک شخص جو باغ کا مالک تھا، وہ اپنے باغ میں سے ایک حصہ غریبوں فقیروں پہ خرچ کرتا اور خوب پھلا پھولا تھا باغ. تو بچوں نے کیا کہا؟ کہ ہمارا باپ تو بہت ہی ناسمجھ تھا، لہذا ہم تو کسی غریب کو نہیں دیں گے. تو کیا ہوا ان کے باغ کا؟ سب جل گیا. یہ کھلی مثالیں ہیں قرآن میں کہ جب لوگ نعمتیں پا کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی شخص کو کوئی جاب ملتی ہے یا کوئی بزنس ہوتا ہے اس کا، اس میں دھوکہ دہی شروع کر دیتا، ٹائم پورا نہیں کرتا، یا یہ کہ خیانت کرتا ہے، یا یہ کہ مال خراب بیچنا شروع کر دیتا. کئی لوگ بزنس میں بہت طرح کے دھوکے کرتے ہیں، پورا تول کے نہیں دیتے، ناپ کے نہیں دیتے، صحیح کوالٹی کی چیز نہیں دیتے، اوور ڈیٹڈ چیزیں دھوکے سے بیچ دیتے ہیں. بظاہر مال بڑھتا بھی ہے تو اس میں برکت کچھ نہیں ہوتی، پورا ہی نہیں پڑتا، اور بعض اوقات تھوڑی سی آمدنی میں بہت برکت ہوتی کہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے، کیونکہ نیکی جو ہے وہ اپنا پھل لا کے رہتی ہے اور گناہ جو ہے اس کا بھی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ حدیث میں نے کہ بعض اوقات انسان اپنے گناہ کی وجہ سے ایک رزق سے محروم ہو جاتا ہے، جو اس کے حصے میں لکھا ہوا تھا لیکن اس نے غلط کام کیا، محروم ہو گیا اس سے۔ لیکن یہ ہر انسان یاد رکھے کہ دولت کا ملنا یا نہ ملنا، نعمت کا آنا یا جانا، یہ سب کیا ہے؟ آزمائش۔ لنفتنہم فیہ، کوئی یہ نہ سمجھے دنیا کی نعمتیں پا کر کہ اللہ اسے بہت راضی ہو گیا، لہٰذا اب وہ جو چاہے کرے۔ نعمتیں پا کے جو چاہے کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کرنا کیا چاہیے؟ ان سب چیزوں کو پا کر پھر واپس اللہ کے رستے میں لگائے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا،